ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياءه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے عاشقوں. یہ ترجمہ میرے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اے میرے عاشقوں، اور دلیل بھی ہے، ایسے نہیں جو تصوف علم سے ثابت نہ ہو تصوف تو نہیں ہے، کیونکہ علم ہی تو رستہ ہے، علم کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا، علم کے بغیر گمراہ ہو جائے گا. لہذا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے عاشقوں. اس خطاب میں بھی کیا ہے؟ محبت ہے، اس خطاب میں بھی محبت. سبحان اللہ، کہ ایسا کوئی کہہ دے، اگر کوئی محبوب کہہ دے اے میرے عاشق، کیا مزہ آ جائے، سچا عاشق تو جھومنے لگے گا، مست ہو جائے گا، صرف اس خطاب سے ہی مست ہو جائے گا. اسی لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ حی علی الصلاح کا ترجمہ تو عربی زبان میں تو یہ ہے، اردو ترجمہ کہ آؤ نماز پر. ارے دیکھو یہ لڑکے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، جو لڑکے باتیں کریں گے نا ان کے دونوں کانوں کے درمیان میں ناک کر دی جائے گی. خبردار کوئی باتیں نہ کرے، اور اگر اسی پر گزارا نہیں ہوا تو کان بھی کچھ گرم کیے جائیں گے. تو فرمایا کہ اے میرے عاشقوں، اب محبوب کہہ دیں کہ تو میرا عاشق ہے، تو عاشق کا کیا حال ہوگا؟ کیا بات یاد آئی، حضرت نے سنایا کہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور عاشق شاگرد تھے. تم پیچھے جا کر بیٹھو، اور پیچھے جاؤ، چھپ جاؤ، مت سامنے ظاہر ہو. اور عاشق تھے اور شاگرد تھے اور عاشق تھے، اور دونوں کا گفتگو اب دیکھیے، محبت عاشق اور محبوب کی گفتگو دیکھیے، استاد اور شاگرد کی، پیر اور مرید کی گفتگو دیکھیے. کہ ایک دن امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ بگفتم، خود نقل کر رہے گفتم، کہ میں نے پوچھا کہ روشن از قمر، کہ چاند سے زیادہ روشن کیا چیز ہے، چاند سے زیادہ روشن کیا چیز ہے؟ تب کیا جواب دیا گفتہ؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ رخسار منت، کہ شاگرد کی نظر میں، مرید کی نظر میں پیر کا چہرہ جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. پھر کہتے ہیں پوچھا گفتم شیری از شکر، کہ چینی سے زیادہ کیا چیز میٹھی ہے، چینی سے زیادہ یہ کیا چیز میٹھی ہے؟ تب جواب دیا گفتہ کہ گفتار منت، کہ عاشق کی نظر میں اس کے محبوب کی گفتگو یہ شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہے، چینی سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور پوچھا کہ جب یہ ایسا ہوا تب عشق کے آدھے کے پوچھا خسرو ناتوا، کہ خسرو آپ کا کیا لگتا ہے، یہ خسرو آپ کا کیا لگتا ہے؟ بس محبوب نے کیا فرمایا گفتہ پرستار ہے منت میرا عاشق ہے میرا دیوانہ ہے میرا عاشق ہے میرا دیوانہ ہے. سوچو کیا حال ہوا ہوگا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پر, کیا گزری ہوگی کہ جب محبوب خود کہہ دے کہ تو میرا عاشق ہے تب کیا ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہی خطاب فرمایا, اے میرے عاشقوں, یا ایھا الذین آمنوا, اے میرے عاشقوں. اور دلیل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں, جو ایمان والے ہیں, جملہ خبریہ سے نازل فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ہم سے شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے. اس میں تفضیل سے فرمایا, یعنی ان کی محبت کا کیا عالم ہے. محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ صاحب اگر یہ ہو جائے گا مگر وہ ہو جائے گا. کبھی عاشق نے بھی اگر مگر کی ہے, کبھی عاشق بھی اگر مگر کرتا ہے. محبت کا تو یہ عالم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے عشق میں فرحات کے مارے عشق میں بازی نہ پا سکا سر تو کھو سکا. فرحات کے مارے عشق میں, یعنی عشق کے جوئے میں بازی نہ پا سکا سر تو کھو سکا. کس منہ سے کہتا ہے اپنے کو عشق باز, چستے تو ریزتے روسیا یہ بھی نہ ہو سکا. اس نے اگر محبت میں جو ہے وہ کیا دریا پار کر لیا اور تم پار پہاڑ کو کھود ڈالا, اور یہاں سب باتیں بنانے سے ہے کہ عشق کے دعوے جو ہے وہ جھومنے سے نہیں ہوتے, یہ عمل سے پتہ چلتے ہیں. لہذا اللہ نے کیا فرمایا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ ہم سے شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے, اشد محبت کرتے. تو اسی لیے یہ خطاب فرمایا کہ میرے عاشقوں جب یہ خبر ہے, اور جملہ خبریہ سے فرمایا, جملہ انشائیہ نہیں ہے کہ محبت کرو, کیونکہ معلوم وجہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا جلوہ, اللہ کی محبت, اللہ کا نور کھلے گا, وہ محبت کرنے پر خود ہی مجبور ہو جائے گا. جیسے کوئی حسین ہے, اب پردہ کیے ہوئے ہو, چہرہ کھول دے, جو حسین ہے واقعی بغیر میک اپ کے, یہ حسین یہ میک اپ سے کیا ہے, جو حسین ہے جو جس کو دیکھے تو واقعی. اسی لیے شاعر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مشک آنس کے اتار بگویت, مشک آنس کے خود بگویت, خوشبو وہ نہیں ہے, مشک وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اتار کہے کہ صاحب یہ خوشبو لیجئے, یہ لیجئے, بڑی اچھی ہے, یہ بڑی بڑھیا ہے, یہ نہیں, بلکہ وہ تو خود بولے کہ ہم خوشبو ہیں. لہذا حسن تو وہ ہے جس کے لیے ٹائٹل نہ دینا پڑے, جس کے لیے اخبار میں اشتہارات نہ دینے پڑے, بلکہ جو ہے وہ خود کہے کہ خود دیکھے گا وہ خود ہی پاگل ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان سے اس کے اندر غیرت بھی ہے, اس میں حسن کی غیرت بھی ہے. جیسے میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت کے ایک پیر بھائی تھے, تو اب ان کی اولاد نہیں ہوئی, تو ان کی بیوی بھی اور وہ خود دونوں میاں بیوی حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ زمیندار تھے کہ اگر آپ اجازت دے دو تو ہم دوسری شادی کر لیں, شاید اولاد اس سے مل جائے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے کر لو, لیکن ایک شرط ہے, شرط یہ ہے کہ جو دوسری بیوی ہو وہ مجھ سے زیادہ حسین نہ ہو. تو پوچھا کہ کیا وجہ, کہا کہ اگر دوسری حسین ہوگی تب تم ہم کو تو دیکھو گے نہیں, اسی کو دیکھتے رہو گے, ہم کو پوچھو گے نہیں. تو پتا چلا حسن میں غیرت بھی ہوتی ہے, حسن میں غیرت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی غیرت سے فرمایا کہ خبردار, جو ہمارے جو عاشق ہیں وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھے, بلکہ ہمارے دل میں تو ان کے دل میں ہماری محبت شدید نہیں بلکہ اشد ہوتی ہے. اسی کو فرمایا اے میرے عاشقوں, تب کیا کرو, عاشقوں کو فرمایا اب تم ہمارے ولی اور ہمارے دوست بھی بن جاؤ. تمہاری محبت ابھی غلامی کی محبت ہے, تمہاری محبت ابھی غلامی کی محبت ہے, لیکن تم اس محبت میں کچھ ترقی کرو, غلام مت رہو. دنیا میں تم غلام بن کر تو جا رہے ہو, لیکن کیا کرو, ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن کر واپس آؤ. یعنی اپنی گردن سے غلامی کا ٹوک نکالو, اپنی گردن سے غلامی کا ٹوک نکالو اور ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ. کیسے, اتقوا اللہ, تقوی رہو, تقوی اختیار کرو, تقوی سے رہو. تقوی کی تعریف کیا ہے, کف النفس عن الہوا, یعنی بری خواہش کا تقاضا ہو, برے گندے عمل کا تقاضا ہو, گناہ کرنے کا تقاضا ہو, بس اس تقاضے پر عمل نہ کرے, اسی کا نام تقوی, اسی کا نام تقوی ہے. گناہ کرنے کو جی چاہے, گناہ کرنے, یہ ایسا نہیں کہ گناہ کرنے کو دل نہ چاہے, ایسے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے, نہیں ایسا ضرورت نہیں ہے. دل چاہے دل چاہے اس پر عمل نہ کرے, بس اسی کا نام تقوی ہے. اور اس کی دیکھو جب گرمی کے مہینے میں روزہ آئے, گرمی کے مہینے میں جون کا مہینہ ہے اور شدید پیاس ہے, اگر اس وقت میں فریج کھولتا ہے جہاں روح افزا نظر آ رہا ہے, تربوز نظر آ رہا ہے اور دوسری چیزیں, اب فریج کھولا خوشبو بھی آ رہی ہے, اب پینے کو جی چاہ رہا ہے, کھانے کو جی چاہ رہا ہے, نہ ادھر کوئی دیکھ رہا ہے نہ ادھر, کمرے میں کوئی نہیں ہے, فریج میں اور شربت روح افزا تیار ہے, اور روح افزا بھی ایسا ہے جس میں لیمو بھی ڈالا ہوا ہے, جناب تو مزہ دوبالا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور معلوم بھی ہے اس کو, تو اب جی چاہتا ہے, لیکن اس کو یہ یاد آتا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کہ کوئی اور مخلوق تو نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, لہٰذا وہ شربت نہیں پیتا, دل چاہ رہا ہے. آپ بتائیے روزہ ٹوٹے گا اس کا؟ دل چاہنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کبھی؟ بلکہ اس کا اجر بڑھ گیا نا, دل نہیں چاہ رہا, دل چاہ رہا ہے کہ پیوں لیکن اللہ کے حکم سے نہیں پی رہا, اجر بڑھ گیا. لہٰذا میرے دوستو تقوی بھی اسی کا نام ہے کہ دل چاہے عمل نہ کرے, اسی کا نام تقوی ہے. سلیم بھائی اور آگے آ جائیں, بالکل آگے آ جائیں, ٹکر مارتے ہوئے آ جائیں بغیر ہارن بجا کے. وہاں تو ٹرک پہ تو لکھا رہتا ہے نا ہارن دو رستہ لو, آپ بغیر ہارن کے آگے آ جائیں. تو دل چاہے عمل نہ کرے, اسی کا نام تقوی ہے. دل چاہتا ہے عورت کو دیکھنے کو لیکن نہیں دیکھتا, ارے یہی تو کمال ہے, کیونکہ اگر عورت کو دیکھتا ہے تب اللہ پوچھے, ایک شاعر فرماتے ہیں, بی اس کے بری دی وہ با کے پیوستی, کہ اگر تو دیکھ تو اگر تو اپنے تقاضے پر عمل کرے گا اور کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے گا تب یہ دیکھ تو کس سے رشتہ جوڑے گا اور کس سے رشتہ توڑے گا, یعنی اس نفس سے رشتہ جوڑے گا, نفس دشمن سے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن فرمایا کہ ان اعدی عدوک فی جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دشمن فرما رہے ہیں اور یہ اس سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے حقیقی پالنے والے, ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمارے حقیقی خیر کا اللہ رب العزت ہے, وہ تو ہم کو منع فرما رہے ہیں کہ تم اس سے رشتہ توڑ دو, نفس سے رشتہ توڑو ہم سے رشتہ جوڑو, اور ہم الٹا معاملہ کر رہے ہیں, کیا کہ نفس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں اللہ سے رشتہ توڑ رہے ہیں. بی اس کے بریدی وہ بھا کے پیوستی, بقول دشمن پیمان دوست بھی شکستی. ارے دشمن نفس کے کہنے سے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے وعدے کو توڑتا ہے, کہ وہ وعدہ بھول گیا جب اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ظالم تو نے بھی تو قالو بلا بولا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہے, تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کیوں توڑتا ہے. لہذا آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اگر دل چاہے گناہ کرنے کو, لیکن یہی کہے کہ دل تو اے نفس دل تو چاہ رہا ہے میرا بھی گناہ کرنے کو, تقاضا تو ہو رہا ہے لیکن میں کیا کروں, میں بندہ ہوں کسی کا, میں تیرا بندہ نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, لہٰذا اللہ کے کیے ہوئے پیمان کو, اللہ سے کیے ہوئے عہد کو میں تیری خاطر سے توڑ نہیں سکتا, لہٰذا دل تو ٹوٹ جائے گا لیکن میں اللہ کے قانون کو نہیں توڑوں گا. لہٰذا اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ, تم تقوی اختیار کرو, کیا مطلب اللہ کے ولی اور دوست بن جاؤ, کیونکہ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون, ہمارا ان نافیہ ہے, نفی کر رہے ہیں ہمارے کوئی ولی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے, لیکن کون الا المتقون, جو لوگ تقوی سے رہتے. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے عاشقوں تم غلام ہو, تمہاری محبت غلامی کی ہے, لہٰذا تم آگے بڑھو, ہمت کرو, گناہ سے بچو, تو تمہاری گردن سے غلامی کا تاؤ نکال کر تمہارے سر پر ہم اپنی دوستی اور ولایت کا تاج رکھ دیں گے. تم دنیا میں غلام بن کر جانا لیکن دیکھو ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن کر آنا. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ مضمون یہ اختیاری نہیں ہے, کہ آپشنل نہیں ہے کہ جی چاہے کرے جی چاہے نہ کرے, ایسا نہیں, بلکہ فرض ہے. گناہ سے بچنا فرض ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو جب گناہ سے بچنا فرض ہے تو اللہ کا ولی اور دوست بننا بھی فرض ہوا, کہ یہ نہیں جی چاہے ولی بنے جی چاہے نہ بنے, نہیں بلکہ بننا ضروری ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیوں تم ہمارے دوست اور ہمارے ولی نہ بنے, کیوں تم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا, کیونکہ اللہ نے اپنے دوستی اور ولایت کی بنیاد صرف گناہ چھوڑنے پر رکھی ہے اور کچھ نہیں. کوئی تہجد, کوئی ذکر, کوئی نوافل, ان چیز کا نہیں, سب تقوی کا ذکر فرمایا کہ گناہ مت کرو تو اور اس کے بدلے میں ہماری دوستی اور ہماری ولایت لے لو. اچھا دیکھیے, اب میرے شیخ نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو ایک پہلوان ہے, ایک آدمی پہلوانی کرنا چاہتا ہے, کشتی لڑنا چاہتا ہے, مان لیجیے ہلک ہوگن سے کشتی کرنے کا شوقین ہے وہ, اب وہ کیا کرتا ہے روزانہ دنڈ بیٹھک لگاتا ہے اور جو ہے وہ کسرت کرتا ہے یعنی باڈی بلڈنگ کرتا ہے. اور عجیب تماشا ہوتا ہے باڈی بلڈنگ کا بھی جناب, شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدھی آستین پہن کر اور ایسے سینہ پھلا کر, چاہے ہو نہ ہو پھر اس کے بعد ایسے, اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے بھی دیکھتا رہتا ہے اور یوں یوں کر کے بھی ایسے دیکھتا ہے وہ کہ کہاں تک ترقی ہوئی کتنی, پھلا پھلا کے دیکھتا ہے. حالانکہ ابھی ایک ہاتھ کا بھی نہیں ہوتا, بالکل اس کی طرح مثال ہوتی ہے جیسے ایک آدمی تھا تو اب تبلیغی جماعت گئی تو اس کو سمجھائے کہ بھائی تم جو ہے وہ نماز پڑھا کرو, تو نماز پڑھنا یہ اللہ کے فرما بردار بھی اچھی بات ہے, بیچارے نے بات مان لی. اب جو نماز پڑھنا شروع کی تو اس کی ایک بھینس مر گئی, اور پھر کچھ دن بعد گائے بھی مر گئی, بکریاں بھی مرنا شروع ہو گئی, مرغیاں سب. اب پریشان کیا, خیر اس نے نماز نہ چھوڑی, لیکن ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو اس کی ایک بکری تھی, وہ بہت چھوٹ بکری کا بچہ چھوٹا, وہ بہت مے مے کر رہا تھا. اس نے سمجھایا بھائی تو چپ کر جائے, خاموش بیٹھ جائے. اب وہ بکری, اب وہ کیا مانے, اس کو بہت سمجھایا کو چپ, جب بہت شور مچایا تو اس کو غصہ آیا, اس نے کہا تو خاموش ہو جا, کیوں تو آدھی رکعت کی بھی نہیں ہے, کیوں تو آدھی رکعت کی نہیں, اتنا چلاتی ہے ایسا شور مچاتی ہے, آدھی رکعت پڑھوں گا لڑک جائے گی. تو اصل میں ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد آسمان کی طرف سر ہوتا ہے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام ابھی آ جائیں گے, اور ہم اپنی نمازیں اور عبادات کو تجارت کی بنیادوں پہ رکھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ہمارے کاروبار میں نفع ہوگا, نماز پڑھیں گے تو ہمارا قرضہ ادا ہو جائے گا, نماز پڑھیں گے تو جو ہے وہ ہمارا کاروبار ترقی کرے گا. ارے میاں یہ صحیح نماز اللہ کی فرما برداری کا نام ہے, یہ تجارت کا نام نہیں ہے کہ فرما برداری کریں گے تو ہم نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے, کہ نماز پڑھنے کا مقصد ہمارا کاروبار ہے کہ کاروبار ترقی. جی نماز چھوڑ دیں گے تو گاہک آنا بند ہو جائیں گے, نماز چھوڑ دیں گے تو جی ہمارا جو ہے کاروبار نہیں چلے گا, ہم نے تو آج کل اس کو تجارت بنایا ہوا ہے. یہ فرما برداری رضامندی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی تجارت ہے, تجارت کہ ذکر کرو تلاوت کرو عبادت کرو, جی صاحب کیا کرے تو ہمارا دھندا نہ بند ہو جائے, تو یہ اس کو بنایا ہوا ہے. اللہ کی فرما برداری کا نام نہیں ہے, اللہ کی رضا اور خوشی کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کو تجارت بنا ہوا ہے. یہ اللہ کی رب, دیکھو میرے دوستو اسلام جو ہے یہ جو دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا مذہب ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کا مذہب ہے. یہاں پر تجارت کا ذکر بھی نہیں ہے. اور میرے شیخ نے کیا دلیل فرمائی, فرمایا کہ دیکھو جب مکہ شریف میں ہجرت کا حکم ہوا تو کسی صحابی کو مکہ شریف میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قوی صحابی بہادر کہ جن کے اسلام لانے پر پہلی نماز جو ہے وہ علانیہ کھلم کھلا ادا کی گئی, لیکن ان کو بھی اجازت نہیں ملی, اور کسی کافر کی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکتا, لیکن حضرت عمر کو بھی اجازت نہیں ملی. اور ہجرت کر رہے کیسے, تلوار نکالی لہرائی اور مشرکین کو اور کفار کو خطاب کیا کہ اے لوگو عمر جو ہے وہ تم سے ڈر کر ہجرت نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی فرما برداری میں ہجرت کر رہا ہے, لہذا اگر کسی کو اپنی اولاد کو یقین کرنا ہو اور بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو وہ عمر کا رستہ روکے. لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری میں صحابہ نے اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنا کاروبار چھوڑ دیا, اپنے جمع جمایا کاروبار چھوڑ دیا, اپنا گھر بار, اپنا خاندان, اپنی زمین, اپنی مٹی, سب کچھ چھوڑ دی, رزق کے اسباب کو چھوڑا اور رضا کو اپنے ساتھ لے گئے. وہاں پر انہوں نے یہ نہ کہا کہ یہاں 1,00,000 کا ثواب اور مدینہ شریف میں 50,000 کا ثواب, وہ کیا اللہ کی فرما برداری میں کہا کہ تم بے وفائی نہ کرنا, ہمارے رسول کو مت چھوڑنا, کیونکہ کعبے سے تمہیں 1,00,000 کا ثواب ملے گا, کعبے شریف سے تم کو 1,00,000 کا ثواب ملے گا, لیکن رسول سے تمہیں اللہ ملے گا. اب بتاؤ گھر افضل ہے یا گھر والا افضل ہے, ذرا دیکھے بھی تو مقابلہ کرے, لہٰذا ایک ثواب کو نہ دیکھے بلکہ ثواب کے بدلے ثواب کو چھوڑا اور ثواب کے بدلے اور چھوڑنے کے بدلے میں ثواب دینے والا مل گیا, ذرا یہ دیکھے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کا مذہب ہے, یہ بنیوں کا مذہب نہیں ہے, تجارت کا مذہب نہیں ہے, یہ اکاؤنٹنگ کا مذہب نہیں ہے, بلکہ اللہ کی خوشی اور فرما برداری کا مذہب ہے. جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرے, جس بات سے اللہ ناراض ہو وہ کام چھوڑ دے.
یہی مذہب ہے. یہ محبت ہی تو بھائی, محبت ہی تو اسی کا نام ہے کہ جس بات سے محبوب ہوگا, اے محبوب تجھ کو ہم اس بات سے خوش کریں گے, جس بات سے میرا محبوب ناراض ہوگا ہم وہ کام نہیں کریں گے. یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اللہ کی خاطر سے اگر یہ کام کرنا, اللہ کی خوشی کو مد نظر رکھنا, تو کیا یہ محبت نہیں ہے؟ ان کی ناراضگی سے بچنا, کیا یہ محبت نہیں ہے؟ زمانہ خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. لہذا اگر گناہ سے بچنے میں دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جا. تو میں بتا رہا تھا کہ اب اس نے کسرت شروع کی, باڈی بلڈنگ شروع کی, لیکن کوئی اس کا استاد نہیں ہے. وہ اس کی باڈی تو بہت اچھی ہو جائے گی, سینہ بھی خوب پھول جائے گا, اور مچھلیاں بازو کی بھی بن جائیں گی, اور ڈنڈ بھی وہ 500 لگا لے گا, لیکن جس وقت میں اکھاڑے میں اترے گا پہلوان سے کشتی کے لیے, تو حفاظتی تدبیر کے طور پر اس کو اکھاڑے میں اترنے سے پہلے پیمپر ضرور باندھنا پڑے گا. بھائی آپ لوگ پیمپر سمجھتے ہیں نا, جو بچے کو پیشاب پخانا باہر لیک ہونے سے بچانے کے لیے جو کپڑا باندھا جاتا ہے اس کو پیمپر بولتے ہیں. لہٰذا اس کو پیمپر باندھنا پڑے گا, لازمی ہے یہ, کیونکہ استاد کوئی نہیں ہے اس کا, اور استاد کے بغیر لڑ نہیں سکتا, چاہے باڈی کتنی شاندار ہو. لیکن دوسری طرف ایک آدمی ہے, وہ کشتی کرتا ہے, کشتی سیکھتا ہے استاد سے کشتی سیکھتا ہے. اور استاد سے کیسے کشتی سیکھتا ہے؟ پہلے ہی دن کشتی نہیں سکھاتا, فن نہیں سکھاتا. پہلے دن تو شروع میں تو استاد کے کام صرف لاتے مارنا ہوتا ہے, لاتے مارنا. اسی لیے میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ استاد کا لت کھاؤ, لات کھانے والا وہ بھی پہلوان ہوتا ہے, کیونکہ پہلوانی کی میں جو کمال ہے وہ مار کھانا ہے, مارنے سے زیادہ مار کھانا کمال ہے. کیونکہ مارنا تو آسان ہے, جاتے ہی مارنا شروع کرتے ہیں, لیکن جب اس کی مار کھانے کی تیاری آئے گی تو چت ہو جائے گا. لہٰذا استادی میں زیادہ پہلوانی میں جو زیادہ کمال کی چیز ہے وہ مار کھانا سیکھنا ہے. اس لیے محمد علی جب باکسنگ کرتا تھا نا, تو جو راؤنڈ ہوتے تھے 8-9 راؤنڈ تک وہ اپنے مخالف کو, حریف کو صرف سدھی کراتا تھا, بھگاتا تھا, بھگا بھگاتے تھکا دیتا تھا, اس کے بعد آخری 1-2 راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرتا تھا. تو کیا بات ہے, یہ فن کی چیز ہے میرے دوستوں, یہ فن ہے. یہ کیسے سیکھتا ہے؟ جب کوئی استاد ہو, کوئی مربی ہو, تربیت کرنے والا ہو, اسی سے سیکھتا ہے. ورنہ کتنے لوگ بغیر پہلوان کے جو پہلوانی کرتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. لہٰذا اگر نہیں یقین آئے تو وہ لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, ذرا جا رہے ہوں, آپ جا رہے ہو آدھی آفتین کی بنیان پہن کے, چلتے بھی ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ زمین ہی پھاڑ ڈالیں گے. اور حال یہ ہے, ذرا ان کو دھمکی دو تو خود ان کی اپنی پھٹی پڑی ہوتی ہے. یہ تو حال ہوتا ہے. یہ بہادری وادری کیا جانے, بغیر استاد کے تو بزدل ہوتا ہے بھائی, بغیر استاد کے بزدل ہوتا ہے. استاد ہو تو ایسا آدمی, چاہے اس کی باڈی زیادہ نہ ہوگی, کمزور ہوگا, لیکن جو استاد کے مشورے پہ عمل کرتا ہے اور استاد کو, کسی پہلوان کو اپنا استاد بناتا ہے, میرے دوستوں اکھاڑے میں وہی اترتا ہے. اگر جیتے نہ بھی تو سینے سے اب اپنے مخالف کا مقابلہ کرتا ہے, پیٹھ نہیں دکھاتا. وہ پیمپر کی باندھنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اس کے لیے شرط ہے استاد. لیکن کچھ باتیں بھی نصیحت بھی کرتا ہے, اور اس نصیحت میں سے یہ کیا کہ دنڈ بیٹھک بھی کرو اور استاد کی لات بھی کھانی پڑتی ہے. اب کہے کہ لات کیوں کھائیں؟ کہا بھائی استاد سیکھنا ہی پڑتا ہے. لہٰذا میکینکوں کے پاس جاؤ, جب میکینک کے پاس چھوٹو جاتے ہیں نا, تو پہلے دن کہتا ہے لو جھاڑو سنبھالو, چلو صفائی کرو. کہ استاد جی کیا اس سے بھی پلک صاف کرنا آئے گا؟ کہے گا ابے یہ اس سے جو ہے نا, تجھے یہ آداب سیکھے گا تبھی تجھے شاگردی آئے گی. پہلے تو آداب شاگردی کے سیکھ, پھر وہ بنے گا تو وہاں جا کر, استادی تو بعد میں آئے گی. تو لہٰذا وہ لات کھانی پڑتی ہے نہیں, گالیاں دیتا ہے, لاتیں مارتا ہے, گھوسے مارتا ہے, بےچارا سب برداشت کرتا ہے. لیکن ایک دن آتا ہے وہ استاد بن جاتا ہے. کتنے چھوٹے اس کے بعد آتے ہیں کام سیکھنے کے لیے, لیکن کیسے؟ جب استاد کی باتیں سنتا ہے. ایسے ہی جو پہلوان کی لاتیں کھاتا ہے, کچھ گھوسے کھاتا ہے, باتیں سنتا ہے, تو اس کا نتیجہ ہے وہ ایک دن پہلوان بنتا ہے. لیکن استاد اس کو کچھ نصیحت بھی کرتا ہے, اور اس نصیحت میں سے یہ کہ ڈن بیٹھک کرو اور دیکھو اکھاڑے میں رہو تو میری لاتیں کھانی پڑیں گی, اور جب اکھاڑے سے باہر جاؤ تو اپنا پاجامہ مضبوط رکھنا, خبردار حرام جگہ میں پاجامے کو استعمال نہ کرنا, اور کچھ بادام اور دودھ بھی پینا, کیونکہ جو بادام دودھ نہ کھائے اس کو کیسے فائدہ ہوگا, کیسے فائدہ ہوگا؟ تو پہلوانی کا یہ گر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں صاحب یہ صحیح بتانا. اب سنیے, یہ تو تھی جسمانی پہلوانی اور یہ کام آنے کی نہیں ہے. قبر دنیا کے اندر یہ حال ہوگا کہ وہی پہلوان تھوڑے دن کے بعد ہے کہ وہ جو ہے وہ جو شیر بنے پھرتے تھے بڑھاپے کے اندر وہ بلی ہو جائیں گے. بالکل بالکل ایسا جیسے جو ہے وہ جو ہے پوری دنیا میں بلیوں کی ریسنگ ہو رہی تھی تو اس میں جو اول نمبر کی بلی آئی وہ سوڈان کی بلی تھی. سب حیران, سوڈان ترقی جو ہے وہ بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹری اور پسماندہ ملک, وہاں کی بلی افضل اول نمبر. اب بہر انعام کے لیے پکارا تو ابو آیا کر مائک پہ کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آپ کی بلی دنیا میں سب سے اول نمبر آئے. اس نے کہا بھائی یہ بلی نہیں, یہ شیر ہے, یہ ہمارے ملک کا شیر ہے جس کو غذا قحط کی وجہ سے بےچارے کا حال بلی ہو گیا ہے. تو بس بڑھاپے میں میرے دوستو یہی ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے شیر جو ہے وہ بلی بن جاتے ہیں. بڑے بڑے شیر جو پہلوان جوانی میں اکڑ کر چلتے ہیں بڑھاپے میں تو کمر جھکے مسلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. بڑھاپے میں تو بھائی بڑھاپے کی چیزیں, جیسے ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا کچھ دکھائی کم دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی بڑھاپے میں ایسا ہی ہو جاتا ہے. کہا سنائی بھی کچھ کم دیتا ہے, بڑھاپے میں ایسا ہی ہو جاتا ہے. کہا ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ پیٹ ٹھیک نہیں رہتا. انہوں نے کہا بھائی بڑھاپے میں اسکرو بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں پیٹ کے بھی, وہاں کی پیکنگ بھی لوز ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا تو گھٹنے میں بھی درد رہتا ہے. انہوں نے کہا بھائی بڑھاپا یہ بھی بڑھاپا ہے. تو اس نے کہا تو پاگل ہے, بیوقوف ہے, جاہل, ہر چیز کا علاج بڑھاپا. کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے, انگریزی کا محاورہ ہے اولڈ از گولڈ, بوڑھوں کو معمولی نہ سمجھے. یہ ان سے دھوپ چھاؤں کی باتیں پتہ چلتی ہیں. یہ مت سمجھے کہ اگر کمپیوٹر چلانے کے ماہر ہو گئے یا موبائل کے ہم ماسٹر بن گئے اب بڈھوں کی کیا ضرورت ہے, بڈھے جو ہے وہ آؤٹ آف ایکسپائر مال, ایکسپائر مال نہیں. میرے دوستو یہ جو دھوپ چھاؤ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بڑی بری کی باتیں پتہ چلتی ہیں. دادا میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, ایک دفعہ ایک جگہ بارات گئی تو بارات جو دلہن والے تھے انہوں نے کہا تو بڈھا ساتھ میں نہیں آئے گا, جوان آئیں گے تاکہ ہلا گلا کرے جو ہے وہ بڈھا نہ آئے, رنگ میں بھنگ نہ ڈالے. تو ایک بڑے میاں نے کہا بھائی مجھے کہاں لے جاؤ, جنگل میں ڈال دینا, شاید میں تمہارے کسی کام آ جاؤں. وہ اصرار کیا تو وہ لے گئے. اب لڑکی والوں نے کیا کہ جب کھانے کا وقت آیا تو میرے شیخ نے فرمایا ان کے ہاتھ باندھ دیے, لکڑیاں باندھی. اب لکڑی باندھی ہاتھ سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے, ہاتھ جو سیدھا ہی ہے مڑتا ہی نہیں ہے. اب پریشان کی کیا کریں, کب کا آپ کھانا کھاؤ. اب وہ بھی ہلا گلا تھا ان کا بھی. اب پریشان ایک کو بھیجا, جاؤ بھائی بڑے میاں جو جنگل میں ہے وہ یاد آئے, جا کر ان سے پوچھو کہ کیا کرے. انہوں نے کہا کچھ نہیں, آج سامنے آمنے بیٹھ جاؤ, یہ والا اس کو کھانا کھلائے, وہ والا اس کو کھانا کھلائے, سب کا کام ہو جائے گا. اب جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ضرور کسی بڈھے کو لایا اس ساتھ میں. تو لانا میرے دوستوں بڈھوں کو معمولی نہ سمجھو, بڈھوں کو معمولی نہ سمجھو, ان کی عزت کرو, احترام کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے اس کے چھوٹے بھی اس کا ادب کریں گے. اور اس میں ایک دعا بھی ہے کہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بھی بنائے گا, عمر طویل دے گا. کیونکہ جب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اس کا ادب کریں گے تو پہلے بڑا بنے گا, تب تو چھوٹے اس کا ادب کریں گے نا. لہٰذا اس کو لمبی عمر بھی عطا ہوگی. لہٰذا لمبی عمر اگر چاہیے تو بڑوں کا احترام کرے, اور اگر چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو عالم حافظ اللہ والا بنائے تو علماء کا, حفاظ کا اور اللہ والوں کا احترام کرے, ان سے دعائیں لے, ان کی خدمت کرے, ان کا ادب کرے, تو انشاءاللہ تعالی اس کی نسل میں عالم حافظ اللہ والے پیدا ہو جائیں گے. یہ نسخہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ ہماری اولاد, ہم اور ہماری اولاد میں علماء حافظ اللہ والے بنے, اللہ والوں کا, علماء کا اور حفاظ کا احترام کرے, اور کسی حافظ کا مذاق نہ اڑائے کہ داڑھی رکھ کے تم کیسے عجیب لگ رہے ہو. ارے حافظ کو 10 پاسپورٹ ملیں گے جنت کے, اور یہ ان لوگوں کو دے گا جو جہنمی کا, جن کے لیے واجب جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایک پاسپورٹ جس جہنمی کو دے دے وہ جنت پہنچا دیا جائے گا. اتنا زبردست اور قیمتی اس کی اتنی اہمیت ہے. لہذا اس کا احترام کرے, ایسا نہ ہو وہ کہے گا کہ صاحب آپ نے یہ آپ میری سفارش کیجئے کل قیامت کے دن. کہے گا اچھا دنیا میں تو میری داڑھی کا مذاق اڑا رہتے تھے اور مجھے کہتے تھے کیا ملا بن گئے, یہ کیا تم شلوار ٹکڑوں سے اوپر کرتے ہو, یہ کیا تم نے شکل بنائی ہے, تم تو بس مسجد کی روٹیاں تو بس زکات کی روٹیاں توڑو گے اور مسجد کی چٹائیاں توڑو گے. اور اس منہ سے کہے گا آج ہم سے سفارش کروانے آئے ہو. میں فرمایا ان کا احترام کرو تب یہ تمہاری سفارش کریں گے, ورنہ اگر اکرام میں کیا کل کس منہ سے قیامت کے دن کہہ دے گا ہم اس سے سفارش کرو. تو لہٰذا جسمانی پہلوان کا بتایا میرے دوستو, اب روحانی کھڑا بھی ہے میرے دوستو. یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ والے روحانی پہلوان ہیں. یا یہ جو ہے وہ تو ایک پہلوان کو دوسرے پہلوان سے لڑنا سکھاتے ہیں، یہ اللہ والا جو ہے یہ نفس اور جو نفس اور شیطان سے جو کشتی ہوتی ہے اس کا گر اور اس کے ہنر سکھاتے ہیں، اور ہر پہلوان کے گر الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو صاحب کسی پہلوان کا ہوتا ہے نا، جیسے میرے شیخ نے سنایا اور میری والدہ صاحبہ بھی سنایا کرتی ہیں کہ ہندوستان میں جب پاکستان نہیں بنا تھا اس زمانے میں ایک پہلوان نہیں تھی بلکہ پہلوانہ تھی، اب پتہ نہیں کیا بولیں گے، پہلوان کی مونس پہلوانہ بنائیں گے یہ کیا کہ خیر، ایک عورت پہلوان تھی اس کا نام تھا حمیدہ پہلوان اور وہ بڑی مشہور تھی، شاید آپ بھی نے بھی سنا اس کے بارے میں، تو وہ آپ بھی خیر، تو وہ پہلوان جو تھی بڑے بڑے مردوں کو چت کر دیتی تھی بھائی، ایسی پہلوان، اور گر کیا تھا اس کے بعد، بس ایسا گر تھا کہ بڑے بڑے مرد ڈھیر ہو جاتے تھے، اور وہ گر یہ کرتی تھی کہ جو مرد آتا تھا کشتی کے لیے، مرد بھی کشتی لڑتے تھے اور مردوں کو ہرا دیتی تھی، اب کیسے لڑتے ہوگی اس کی تفصیل میں نہ جانا، اب یہ ہم سے نہ پوچھنا، تو وہ کیا کرتی تھی کہ جو مرد پہلوان آتا تھا بس داؤ لگا کر تاگ لگا کر دونوں ٹانگوں کے درمیان مار دیتی تھی، پھر بڑے بڑے فیل ہو جاتے تھے، ایسے ہراتی تھی۔ تو پتا چلا ہر پہلوان کا ایک گر ہوتا ہے نا، ہر پہلوان کے الگ الگ داؤ ہوتے ہیں۔ تو اللہ اسی طرح سے میرے دوستو اللہ والے یہ نفس اور شیطان کے خلاف، نفس اور شیطان کے خلاف کشتی کرنا سکھاتے ہیں۔ شیطان کے خلاف کشتی تو بڑی آسان ہے، شیطان سے تو کشتی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان سے کشتی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کا اتنا آسان، جب شیطان وسوسہ ڈالے کیا پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ شیطان کی مثال مثل کتے کی سی ہے، اور کتے سے کشتی نہیں لڑی جاتی اور کشتے سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہ کشتے نے بھوکا تو اس نے بھوکا ادھر سے یہاں بھوکا جی بہو بہو، اب یہ ایسا نہیں، تو کشتہ کہے گا یہ بھی ہماری کوئی نسل لگتا ہے، تو امریکن نہ بنے، کیونکہ انہیں کو شوق ہے کتوں سے یاری لگانے کا، امریکن نہ بنے، انگریز نہ بنے، مسلمان بنے، کیونکہ وہ تو کتے تو نجس ہے، وہ جب بھوکے گا تو کہے گا اچھا یہ انگریز ہی ہے ہماری ہی نسل کا ہے، تو ان کو تو محبت ہوتی ہے، لہٰذا مسلمان کو چیزیں نجس ہے، مسلمان کو بلا ضرورت کتا پالنا جائز نہیں ہے، بلا ضرورت، یہ مسئلہ بتا دیا، ضرورت ہو اور ضرورت کی تفصیل علماء سے پوچھ سکتا ہے، بلا ضرورت کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ادیب تھا، اس نے لکھا کہ بچپن میں ہم اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کتا پال سکے، لہٰذا جب رات ہوتی تھی تو اب مجبوراً کتے کی جگہ ہمیں خود ہی بھونکنا پڑتا تھا، اتنے غریب تھے کہ ہمیں کتے کی جگہ بھونکنا پڑتا تھا تاکہ جو ہے وہاں پر چور نہ آ جائے، تو چوروں سے حفاظت کے لیے خود بھونکنا پڑتا تھا، ایک ادیب نے یہ کہا۔ تو میرے دوستو اب شیطان تو کتا ہے، لہٰذا شیطان کا جن لوگوں نے جواب دینا شروع کیا رات گزر گئی جواب نہ دے سکے، نتیجے تن پاگل ہو گئے، جب اللہ نے سکھا دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتے کا علاج یہ ہے کہ کتے کے مالک سے رابطہ کیا جائے کہ جناب آپ کا کتا جو ہے وہ ہمیں آپ کے سے ملاقات میں مانے ہیں رکاوٹ ہے، تب وہ کہتا ہے ٹونی چھو ٹونی ہٹو، بس وہ ٹونی دو ملاتا ہوا چلا جاتا ہے، تو اتنا آسان۔ شیطان جو اللہ کا کتا ہے، جب اللہ سے بندہ رابطہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں، یہ شیطان تیرا کتا میرا رستہ روک رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی گناہ سے بچوں، لیکن آپ کی اگر حفاظت نہ ہو، ولا قوت الا باللہ، اور میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ کوئی نیکی کروں، لیکن اگر آپ میری مدد نہ فرمائیں، تب اللہ تعالیٰ شیطان کو خصوصی کوڈ میں کاٹ مردود ہٹ جا، ہمارے بندے کو ہمارے پاس آنے دے، اور اعوذ باللہ ہی میں نے شیطان رجیم سکھایا، لہٰذا شیطان سے تو کشتی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو بہت آسان ہے، چل ہٹ بھار ہٹ بھاگ جا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب رہ گیا نفس، نفس سے کشتی کی ضرورت ہے، نہ کس کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ باؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، اس سے تو معاملہ لگے گا، اور نفس کی کشتی یہی اللہ والے سکھاتے ہیں، یہ روحانی کشتی ہوتی ہے، یہ روحانی لڑائی ہوتی ہے، وہ کیسے کہ نفس کہتا ہے اس عورت کو دیکھ یا اس لڑکے کو دیکھ جس کے داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے اس کو دیکھ، وہ کہتا ہے اب یہاں مقابلہ ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، کہتے ہیں یار کیا ہو گیا ایک دفعہ دیکھ لے کیا ہے، کوئی ایسی بھی کوئی بری تو نہیں آ جائے گی، ایک دفعہ تو دیکھ لے، دیکھ تو لے کہ نیا ڈیزائن اس زمانے کا کیسا ہے، نیا فیشن کیا ہوا ہے، اگر کسی نے تجھ سے پوچھا نیا فیشن کیا ہوا ہے تو تو کیسے بتائے گا، کہتے ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، نتیجہ تو نا وہ دیکھ لیتا، تو کیا وہ نفس کی کشتی میں ہار گیا نا، اللہ والے یہی داؤ سکھاتے ہیں کہ نفس کے مقابلہ کرو، ہرگز وہ کتنا ہی سمجھائے کہ تم ریسرچ آفیسر بنو، ہرگز نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اگر وہ کہے گا نہیں دیکھو گے تو مر جاؤ گے، اپنا ساگے سے جواب دے گا، کہے گا اگر تم نہیں دیکھو گے تو مر جاؤ گے، تو کیا جواب دو؟ کہ اگر ان کی خوشی میں جان بھی چلی جائے تو جان دے دے، لیکن ہم ایسی لذتوں پر وہ نہیں، جب پہلے کہے گا سکھائے گا، کہے گا کہ اگر تم دیکھو گے نہیں اس عورت کو یا لڑکی کو تو تمہیں مزہ کیسے آئے گا، ارے تم تو بالکل سوکھے ملا بنے رہو گے، سوکھے حافظ بنے رہو گے، عورتوں کو ہی نہیں دیکھو گے، فلمی نہیں دیکھو گے تو مزہ کیسے آئے گا، گانے نہیں سنو گے تو مزہ کیسے آئے گا، تب کیا جواب دے؟ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. لہذا ایسی خوشیوں کو آگ لگا دے جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو جو خوشی ناراض کر دے ہم ایسی خوشیوں کو آگ لگاتے ہیں. لہذا میرے دوستو اللہ نے یہی سکھایا کہ دیکھو تمہارا نفس سے مقابلہ ہوگا، کیونکہ جب تم گناہ سے بچنے کی فکر کرو گے تو تمہارا نفس سے مقابلہ ہوگا، لیکن تم کیا کرو؟ کسی پہلوان سے رابطہ کرو. کیسے؟ کونو مع الصادقین، اللہ والوں سے تم رابطہ کرو جو روحانی پہلوان ہے، خود بھی پہلوان ہے اور دوسروں کو پہلوانی سکھاتے بھی ہیں، تم ان سے رابطہ کرو، تمہیں یہ کچھ گر سکھائیں گے، وہ گر سیکھ لو، تب تمہیں ہر گناہ سے حفاظت ہو جائے گی اور تم ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ گے. لہذا میرے شیخ پانچ گر بتایا کرتے ہیں کہ نفس کشتی میں پانچ گر سیکھو، نفس کشتی ہے پانچ گر سیکھو. نمبر ایک یہ کہ قرآن مجید کی اصلاح کرو، اپنے قرآن مجید کو غلط پڑھنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور قرآن مجید کی اصلاح کرنا، اس کو درست کرنا یہ واجب ہے. جیسے قاف کا اور کاف کا فرق نہیں سیکھے، موٹا قاف اور پتلا قاف، جیسے قاری صاحب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جو گفتگو کرنی ہوگی وہ تلاوت میں جو ہے ویسے کرنی ہوگی. تب اس نے کہا اچھا بھائی، اب بحران ایک دفعہ استاد جی پڑھا رہے تھے، قاری صاحب پڑھا رہے تھے، تو اب قاری صاحب کا مغرب کے بعد کلاس ہو رہی تھی، کھانا گھر سے آیا ہوا تھا، وہ تھوڑا دور رکھا ہوا تھا، تو ایک کتا آیا اور وہ جو ہے کالا کتا آیا اور وہ بغل وہ اپنے منہ میں کھانا دبا کر بھاگنے لگا. اب اس بچے نے دیکھ لیا، اب کیسے بتائیں؟ اب وہ پریشان کہ میں کیسے بتاؤں. اب وہ کھڑا ہوا اور اب استاد سے کہا، اس نے کہا قاری جی کالا سا چٹا سا وہ جے را. اب اس نے کہا کھڑا ہو کر کے ہر چیز بات تلاوت میں کرنی، اس نے کہا قاری جی کالا سا چٹا سا وہ جے را. اب استاد نے پریشان کی، اس کو کیا یہ باتیں کرے، اس نے ادھر دیکھا دیکھا کتا جو ہے کھانا لے کر بھاگ رہا ہے. اب اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا ظالم یہ بھی کوئی وقت ہے کہ اس وقت میں تلاوت شروع کر دی؟ بہت غصہ آیا، لیکن اب اس کو اصول اپنا یاد آیا. تب اس نے کہا او خبیثا تو نے آخ کیوں نہ تو کہہ رہا. ایسا دن مزہ آیا، ظالم یہ بھی کوئی تلاوت کا وقت ہے کہ جب اس وقت بھاگ رہے تو بول. تو میرے دوستو اپنے قرآن شریف کو درست کرے، قرآن شریف کا درست کرنا یہ واجب ہے. قاف کا اور کاف کا فرق سیکھے، دیکھو قاف موٹے قاف سے قلبن ہے، قلبن کے معنی دل کے ہیں، اور پتلا قاف جو قاف کراچی والا قاف ہے اس کے وہ قلبن اگر پڑے گا اس کے معنی کتے کے ہیں، فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ قلبن اور قلبن کتنا فرق ہے. قاف اور کاف کا فرق سیکھے، سا اور سین کا فرق سیکھے، یہ فرق سیکھنا ضروری ہے. حمزہ اور ہا، یہ فرق سیکھنا ضروری ہے. ہا اور ہا کا فرق سیکھنا ضروری ہے. جیسے قاری صاحب گھر میں پڑھانے جاتے تھے، اب بچے اس کو ہا پڑھائے، اب اس بیچارے کے ہا کہاں سے نکلے؟ تو قاری صاحب نے انگلی رکھی وقت حلف میں، پڑھ ہا. اب وہ ہا، ارے میاں پڑھ ہا. تو اس نے کہا ہا، ارے میاں حلف کے درمیان سے نکال ہا. تو کہ ہا، تو انہوں نے کہا حلق سے حلوہ نکال. تو ماں نے کہا قاری صاحب اس کے حلق سے نہ نکلواؤ، میں پلیٹ میں بھجوا دیتے. اگر بیچارے کے نکل رہا میں پلیٹ میں بھجوا دیتا ہوں، آپ وہ کھا لینا، اس کو معاف کر دو. لیکن میرے دوستوں فرق سیکھے، اور اپنی عمر کا نہ دیکھے کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی اب ہم کیا کریں گے. میرے شیخ میرے مرشد 40 برس کی عمر میں جب حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے تشریف حاضری ہوئی تو اس وقت میں حضرت نے ان سے فرمایا اصول تھا کہ قرآن شریف کی حفظ کرو. حالانکہ میرے شیخ نے قرآن مجید صحیح پڑھا ہوا تھا پہلے لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جاؤ قرآن شریف پڑھو. اور حضرت سے پوچھا کہ بتاؤ مولانا حسین مختار صاحب آپ جو ہے استاد کو کمرے میں بھیج دوں یا آپ درسگاہ میں مکتب میں جا کر بیٹھیں گے بچوں کے درمیان میں, جبکہ حضرت مجاز سعادت بھی تھے مجاز خلیفہ بھی تھے حضرت کے مریدین بھی تھے اور جن قاری کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہ رہے تھے وہی قاری حضرت کی مجلس میں شام کو بیٹھا بھی کرتے تھے. لیکن حضرت نے کیا فرمایا, حضرت نے فرمایا حضرت کیا کہ حضرت میں خود وہاں جا کر سیکھوں گا. لہٰذا اتنی عمر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان میں جا کر بیٹھے, یہ محبت کی بات ہے. جب انسان اللہ کی خاطر اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے پھر وہ اپنی عزت اور بدنامی کو نہیں دیکھتا, نیک نامی اور بدنامی کو نہیں دیکھتا. لہذا چشی قاری سے جس سے مناسبت ہو, میں یہ میں اس مدرسے کی مشہوری کے لیے نہیں آیا کہ جوڑ رہے ہیں, یعنی جس قاری سے دل چاہے اپنا جو ہے وہ مناسبت ہو, لیکن بھائی قرآن شریف درست کرنا ضروری ہے. اس کے لیے کوئی مدرسہ یا کوئی قاری شرط نہیں ہے, یعنی لیکن قاری ہو جو اچھا قرآن شریف پڑھتا ہو اس سے رابطہ کرے. فجر میں وقت لے لے اپنے جو اوقات ہے, کہہ دے کہ بھائی مہربانی مجبوری ہے میں کاروبار کرتا ہوں میں ملازمت پر جاتا ہوں میں ان اوقات میں پڑھ نہیں سکتا, آپ کی مہربانی ہوگی صبح شام جو ایسا کچھ مجھے وقت دے دیجیے. کچھ منت کرے بھائی, کچھ ذرا اس کی ٹانگیں وانگے دبائے, کچھ مٹھائی وٹھائی کھلا دے, کیسے نہیں مانے گا وہ, کوئی ذرا مٹھائی وٹھائی کھلائے کیوں نہ مانے گا. تو لہٰذا اس میں کچھ کرے انشاءاللہ مان جائے گا, لیکن کچھ ادا بھی تو دکھائے, ادب سے کہے تو مان جائے گا. نمبر ایک. اور دوسرا کام, ایک گر ہو گیا نا, قرآن مجید کو درست کرے. ورنہ میرے دوستو اگر قرآن مجید غلط پڑتا ہے نمازیں بیکار ہو جائیں گی. کیونکہ الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں, اور الحمد ہاتھ سے پڑھا جو حلوے والی ہاتھ سے کے معنی تو تعریف کے ہیں اور اس کے معنی نقائص کے ہیں. تو نعوذ باللہ معنی پڑھیں گے بنیں گے کہ تمام عیوب اور تمام نقائص اللہ کے لیے نعوذ باللہ. تو لہٰذا یہ فرق سیکھنا ضروری ہے میرے دوستو, الحمد اور الحمد کا فرق سیکھنا ضروری ہے. لہٰذا یہ قاری بتائے گا میرے دوستو, قاری سے سیکھ لیں. ایک گر ہو گیا, اب دوسرا داؤ سیکھے. دوسرا داؤ یہ کہ ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجا لیں. ایک مٹھی داڑھی, میرے دوستو داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب داڑھی جو ہے سنت ہے, رکھے نہ رکھی. نہیں میرے دوستو, داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, اور تینوں طرف سے, ادھر سے بھی سامنے سے بھی اور بائیں طرف سے, دونوں طرف سے. اور تیل کنگھی لگا کر داڑھی کو دھوئے, اس کو تیل لگائے اور پھر اس کو کنگھی کر کے اچھا بنائے. یہ بھی داڑھی کے تین حق ہیں, تفصیل تدھیل اور تمشید. یہ تین حق ہے داڑھی کے, کہ دھوئے تیل لگائے اور کنگھی کرنا, یہ داڑھی کا حق ہے. اور ایک مٹھی پوری رکھے, ایک مٹھی سے کم داڑھی اگر کسی کی ہو, میرے دوستو داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم, یہ دونوں حرام ہیں. ایک مٹھی جب تک داڑھی نہیں ہے تو داڑھی نابالغ چلائے گی, اور نابالغ کو کچھ نہیں ملتا, اس کی تو شادی بھی نہیں ہوتی. تو ایسے ہی جو روحانی نابالغ ہوگا میرے دوستو, اس کی روحانی شادی کیسے ہوگی, یعنی اللہ کی ذات کیسے ملے گی. اور پھر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ داڑھی کو کیا کرتے, موڑ تروڑ کر اندر گھسا دیتے جناب, تاکہ جوان بننے کا, داڑھی چھپانے کا شوق ہے. ارے میاں یہ بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے, یہ ظاہر کرنے کی چیز ہے. اس کو داڑھی کا مسئلہ یہ سن لے, مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی, اس کو داڑھی چڑھانا بولتے ہیں. داڑھی ایسے اندر کرنا یہ داڑھی چڑھانا کہلاتا ہے, اور داڑھی چڑھانا یہ حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. لوگ اس مسئلے کو سمجھے کم ہے, ذرا علماء سے جا کر پوچھے, بحثی زیور اٹھا کر دیکھ لیں, تمام فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ, بلکہ حدیث شریف میں من عقد لحیته, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنی داڑھی کو ایسے ایسے اندر چھپاتا ہے اور گھرے لگا گرا کر چھپاتا ہے, فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ معمولی بات سمجھتا ہے. لہٰذا داڑھی کو ظاہر کرے, ایسے داڑھی کو نکالے, لیکن ایسے بھی نہیں کہ اٹھا کر منہ ناک تک ہی پہنچا دی, مطلب یہ کہ باہر نکالے اندر نہ کرے, داڑھی کو چھپائے نہیں, داڑھی کو ظاہر کرے. اور پھر یہ داڑھی کا بچہ ہے ہونٹ کے نیچے. اچھا یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں, کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی داڑھی ہو گئے گی. یہ عورتیں بھی بے فکر رہے ہیں اور مرد بھی بے فکر رہے ہیں کہ عورتوں کی داڑھی نہ نکلے گی, اور عورتیں بھی رہے کہ ان کے نہ آئے گی داڑھی. یہ مسئلہ مردوں کے لیے کہ ان کے لیے داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. اور یہ جو ہونٹ کا اوپر نیچے والے ہونٹ کا جو نیچے یہ ہوتا ہے یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بال آتے ہیں, اس کا کاٹنا بھی حرام ہے, گناہ ہے, اس کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اور داڑھی جو ہے جو دو جبڑے ہیں, ایک اوپر والا جبڑا ایک نیچے والا جبڑا, ایسے کرو نا تو جو اوپر والے جبڑے پر داڑھی صاف کر سکتے ہیں بلکہ مستحب ہے, اور نیچے والے جبڑے پر داڑھی رکھیں. اور حلق اور جو کیا بولتے ہیں اس کو خط بنوانے کا مسئلہ, خط بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو داڑھی جو نیچے وہ بال جو داڑھی کے گلے کی طرف کے وہ بال جو داڑھی کی طرف آ رہے ہیں ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے, اور جو سینے کی طرف جا رہے ہیں چونکہ نیک صحبت سے دور بھاگ رہے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں لال, اور جو نیک صحبتوں میں آ رہے ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. پتہ چلا جو نیک صحبتوں میں جاتے ہیں وہی زندہ رہنے کے قابل ہیں, وہی زندگی کے حقدار ہیں, ورنہ جو نیک صحبتوں میں اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے ان کا جینا مرنا ایک برابر ہے. لال یہ داڑھی کا مسئلہ ہو گیا نا, اور رنگ کا مسئلہ ہے کہ داڑھی کو کالا کرنا یہ حرام گناہ کبیرہ ہے. مہندی لگانے کی اجازت ہے, مہندی لگا سکتا ہے لیکن کالا نہ کرے, مہندی لگانا لال رنگ کی لیکن, کیونکہ آج کل لوگ پوچھتے ہیں صاحب کالی مہندی جائز ہے؟ ارے بھائی کالی مہندی کہاں سے آ گئی, مہندی کالی پتہ نہیں کہاں سے ایجاد ہوئی, تو پتہ چلا کچھ گڑبڑ ہے, وہ مہندی نہیں ہے, مہندی تو وہ ہے جو لال رنگ کی ہوتی ہے, جیسے قاری صاحب نے بھی لگائی ہے یہ بالکل ماشاء اللہ ٹھیک, تو لہٰذا لال رنگ کی مہندی یہ لگا سکتا ہے. اور مونچھوں کا مسئلہ یہ ہے, افضل یہ ہے کہ بالکل برابر کرے, بالکل برابر کینچی سے باریک کر دے, افضل پر عمل کرے, افضل یہ ہے. لیکن اگر مونچھے رکھتا ہے تو میرے دوستو یہ جو اوپر کا ہونٹ ہے اس کے کنارے کو کھلا رکھے, شفت اولیاء کا طرف آخر اس کنارے کو کھلا رکھے. پھر اگر مونچھے کا شوق ہے کہ جی کی کریں جی مچھ نہیں تھے کچھ نہیں, تو یہاں رکھ لے بلے ہینڈل کی طرح اس کو تاؤ بھی دے دے, چلو ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ کنارے کو کھلا رکھے, کنارے کا یہ کھلا رکھنا یہ ضروری ہے, اس کنارے تک مونچھ نہ آنے دے, افضل یہی ہے کہ بالکل برابر کریں. یہ مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ, یہ دو گر ہو گئے, اب تیسرا گر ہے, یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی پیش کروں گا. تیسرا گر یہ ہے کہ اپنے ٹخنے کو کھلا رکھے, اپنے ٹخنے کو ننگا رکھنا یہ جو ہے واجب ہے, اور ٹخنے چھپانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ حکم بھی مردوں کے لیے ہے, یہ حکم بھی مردوں کے لیے, عورتوں کو ٹخنے چھپانا واجب ہے, ان کے ذمے ہے, وہ ٹخنے نہ کھولے, ملا کٹ شلوار نہ سلوائے ملا کٹ. اور مردوں کو ٹخنے کھولنا یہ واجب ہے, کب؟ جب کھڑے ہو, جب چل رہے ہو, ان دو حالتوں میں میرے دوستوں ٹخنے کا چھپانا حرام ہے. اگر بیٹھے ہوئے لیٹے میں ٹخنے چھپ جائے کوئی گناہ نہیں, لیکن ہر وہ لباس چاہے دھوتی ہو چاہے لنگی ہو چاہے شلوار ہو چاہے کرتا ہو چاہے چادر ہو, ٹخنے کا چھپانا میرے دوستوں مردوں کے لیے یہ حکم ہے. یہ یاد رکھیں, یہ حکم مردوں کے لیے. خبردار عورتوں کی شلواریں نہ کھلوانا کہ شلواریں کہ چلو نہ ٹخنے کھولو, اب جو ہے ٹخنے اٹھوا دیے کہ ذرا آپ شلوار اوپر کرو, نہیں, یہ حکم مردوں کے لیے, عورتوں کو ٹخنے چھپانا ان کے ذمے ہے. لہذا اور پھر حافظ ہو, عالم ہو, قاری ہو, اگر اس کے ٹخنے چھپے تو کیسا معلوم ہوگا. مسلمان کے لیے یہ عجیب عبرت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما صلی اللہ علیہ وسلم من الازار فی النار, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جتنا حصہ ٹخنے کا ازار سے چھپے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. کوئی مومن اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر مومن اور پھر عالم حافظ اور قاری, وہ ان باتوں کا بہت خیال رکھے. میرے شیخ نے حدیث شریف سنائی, فرمایا کہ اگر اچانک ٹخنا چھپ جائے, اچانک ٹخنا بھی چھپ جائے, تو فرمایا کہ 40 دن کی وہ نمازیں جو مقبول ہو چکی ہوتی ہیں وہ نمازیں مردود ہو جاتی ہیں. 40 دن کی نمازیں جو انسان محنت کر کے صبح شام پڑھتا ہے وہ نمازیں اس کی جو ہے وہ مقبول نمازیں غیر مقبول ہو جاتی ہیں. ذرا سوچے, پھر معمولی گناہ اس جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, میرے دوستو یہ معمولی نہیں ہے. لہٰذا اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھے, ٹخنوں کو مردوں کے لیے ننگا رکھے. اور عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے, عورتوں کے لیے اب مسئلہ کیا ہے, ان کے لیے گر کیا ہے کہ وہ شرعی پردہ کریں, شرعی پردہ کریں. شاگردہ کے لیے استاد سے پردہ ہے, اسی طرح سے دیور سے بیوی شوہر کے بھائی سے پردہ ہے, اور شوہر کے چچا مامو خالو پھپا ان سب سے پردہ ہے, اسی طرح سے خالو سے اور پھپا سے پردہ ہے, اسی طرح سے شوہر کے بھائی سے پردہ ہے, اور مردوں کے لیے بیوی کی بہن سے پردہ ہے, چچی سے مومانی سے پردہ ہے, چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بہن, مامو زاد بہن, ان سب سے پردہ ہے. ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے, ان سے پردہ کریں. چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو ان سے پتا کرے. اب وہ یہ نہیں کہ جی یہ تو پتر ہے تو ہم نے تو بچپن سے اس کو دیکھا ہے, ہم نے تو اس کا ہگایا متایا بھی ہے. ارے بھائی اگر جو ماں اپنے بچے کو ہگاتی متاتی ہے جب وہی بچہ 16 سال 18 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا اس کی شلوار اتروا کے پیشاب پخانہ کروائے گی؟ کیا مسئلہ بدلا دے؟ جب ماں کے لیے مسئلہ بدل گیا تو غیروں کے لیے کیوں نہ بدلے گا بھائی؟ لہٰذا یہ سب چکر بازی چھوڑ دے کہ جو ہے عجیب ہم نے تو ہگایا متایا ہے. تو جب مسئلہ بدل گیا, زمانہ بدل گیا, مسئلہ بدل گیا, جب ماں کے لیے مسئلہ بدل گیا تو نامحرم کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا شرعی پردہ کرے. ہرگز خبردار اپنے نفس پر اعتماد نہ کریں کہ جی ہمارا دل صاف ہے. دل صاف نہیں ہے, جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے پتہ چلا کہ کسی کا دل صاف نہیں ہے. جو خبریں آ رہی ہیں, روزانہ کی خبریں آ رہی ہیں کہ محرم رشتہ دار آج کل گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں, یہ خبریں کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ جب محرم رشتہ دار ملوث ہو رہے ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے, ہم سب کو عقل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں میں نور دے دے کہ ہم اس گناہ سے بچے اور نامحرموں سے احتیاط کریں. اور افسوس ہے آج کل تو عجیب زمانہ آ گیا, وہی زمانہ کہ حجی صاحب ہیں حج کر کے آئے ہیں ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے, تسبیح چل رہی ہے, تسبیح نماز سب چل رہی ہے لیکن حجی صاحب تسبیح لے کے ٹی وی حجی بھی پھر جی کیا کریں؟ ہم تو کچھ نہیں سر, ذرا خبر نامہ دیکھتے ہیں بس. وہ خبر نامہ کی جو اناؤنسر ہے صرف ہم اسی کو دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتے. نیوز ریڈر, نیوز ریڈر یہ نہ سمجھے کہ ملا انگریزی نہیں جانتا, نیوز ریڈر سب ہم اسی کو تو دیکھتے ہیں. مولانا صاحب یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے, ہم کوئی بری نظر سے تو نہیں دیکھتے, ہم تو سب خبر نامہ دیکھتے ہیں. اچھا بتاؤ بھائی نامحرم کو دیکھنا جائز ہے تو پھر کیسے؟ اچھا پھر کیا؟ اچھا عجیب بات ہے, معاملات ایسے عجیب ہیں کہ بیویوں کو ایسا پردہ کراتے ہیں کہ آنکھ بھی بند کروا دیتے ہیں, کھڑکی بھی بند کروا دیتے ہیں, خبردار بھاگ نہیں جھانکنا. لیکن افسوس ایسے ہی لوگ گھر میں ٹی وی تک موجود ہوتا ہے. شرم یہ عقل نہیں آتی کہ جو مردوں کو دیکھ رہی ہے وہ کیا حال ہے, وہ کیا حال ہے؟ جو مردوں عورتوں کا مردوں کو دیکھنا جائز ہے. حجین صاحبہ بھی کشتی دیکھنے کی بڑی شوقین ہوتی ہے کہ جی ہم مجھے تو ہلک ہوگن کی کشتی بہت اچھی لگتی ہے, مار مار اس کو اور مار, کشتی دیکھتی مار اس کو مار. انضمام الحق کی بیٹنگ تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, جب سعید انور چھکے مارتا ہے بس کیا بتاؤں, سبحان اللہ اتنا مزہ آتا ہے کہ بس اس کی بیٹنگ تو دیکھنے میں. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے. لہٰذا خدا کے لیے ہمت کرے, اپنے گھروں سے ان منحوست کو نکال دے, اس منحوست کو نکال دے, ہمت کر لے. تھوڑے دن کی بات ہے ورنہ قبر میں جائے گا سوچے کیا منہ دکھائے گا, کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جبکہ ہمت بھی ہے کر سکتا ہے, تھوڑے دن کی بات ہے میرے دوستو. مسئلہ یہی ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہو, اب مسئلہ سن لو, جس کے گھر میں ٹی وی ہو اس کے گھر میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے. اب یہ مسئلہ ہے, اب بتاؤ اس پہ عمل کرے تو کیا حال ہو بتائیے صاحب, کتنا مشکل پیدا ہو جائے. لہذا مسئلہ تو یہی ہے کیونکہ جان نافرمانی ہے, وہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے, وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. جس دعوت ولیمہ جو کہ سنت ہے, اس دعوت ولیمہ میں اگر فوٹوگرافی شروع ہو گئی, مووی بننا شروع ہو گئی, اب وہاں پر ٹھہرنا حرام اور وہاں سے بھاگنا واجب ہے. مسئلہ یہی ہے, اس سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا, تمام فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے تو تین گر ہو گئے, اب چوتھا گر یہ کرے, نظر کی بہت حفاظت کرے, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھے, چاہے کتنی حسین عورت ہو, کتنی حسین ہو مت دیکھے. ان کا انجام سوچے کہ بھائی کیا ہوگا, بڈھی ہو جائیں گی, لڑکا بڈھا ہو جائے گا اور تو کیا اس وقت اس کو دیکھے گا؟ ارے جب اپنی طبیعت سے چھوڑے گا اللہ کا حکم کی خاطر ابھی سے چھوڑ دے تاکہ اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جائے. مت دیکھے, چاہے بہت گو ولولے دل کے بہت مجبور کرتے ہیں, گو بہت ولولے ہمیں دل کے مجبور کرتے ہیں, لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. دل تو ہمارا چاہتا ہے ہم عورت کو دیکھیں, لڑکے کو دیکھیں, لیکن اے اللہ کیا کریں, ہم تیرے بندے ہیں, ہماری آنکھوں کا پیدا کرنے والا تو ہے, اس لیے ہم نہیں دیکھتے. اور پھر وہی حسین, ذرا سوچے تو کہ یہ اس جوانی میں یہ عالم ہے, ان کے ظاہر کو نہ دیکھے, اس کے ظاہر کو نہ دیکھے. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا, یہ دھوکے کی چیزیں ہیں, یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. ان کا ظاہر تو بڑا چمکدار معلوم ہوتا ہے, دیکھ کے پاگل کر رہے ہیں بڑے بڑے ان کو, بڑے بڑے ایم ایس سی پی ایچ ڈی پاگل ہو رہے ہیں, لیکن اندر بھی تو دیکھیں کیا بھرا ہوا ہے, پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری پڑی ہوئی ہے. اگر وہی حسین جو دنیا حسن اول نمبر آئی ہو برابر میں آ کر بیٹھ جائے برابر میں بٹھایا, اس کو پرفیوم بھی چھڑک دیا, لیکن اس نے اپنا پرفیوم بھی چھوڑ دیا, تب کیا حال ہوگا؟ سنیے, اے ہوا کوئے جانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں, اے ہوا کوئے جانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں, سخت حیرت ہے سب کی ناک پر انگلی ہے کیوں. بتاؤ یہ حال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا اگر وہ اپنا پرفیوم چھوڑے گی تو کیا اس پرفیوم میں خوشبو آئے گی؟ کیا بدبو ہی تو ہوگی بھائی. لہٰذا ان کی گندی ہوا چھوڑ دے, بڑے بڑے عاشقوں کا عشق جو ہے وہ اپنی غزل کو بغل میں دبا کر بھاگ جائیں گے وہاں سے. لہٰذا ان کے ظاہر کو میرے دوستوں نہ دیکھے, اپنے ایمان کو ان کے گندے مقامات پر قربان مت کرے, اپنے ایمان کو ان گندگیوں پر قربان مت کرے. ذرا دیکھے کہ جن آنکھوں سے اللہ کے حضور میں رو رہا ہے, قرآن شریف پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, ایک مٹھی داڑھی ہے, شلوار کتنوں سے اوپر ہے, پھر نظر مارے سڑکوں پر, کیا حال ہوگا؟ لوگ بھی دیکھیں گے کہ جناب تو دیکھو کہ جناب یہ کس کام میں مبتلا ہے, اور حسین بھی بولیں گے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, حسین بھی تو کہیں گے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. میرے دوستوں, نظر کی حفاظت کرے, یہ آنکھوں کا زنا ہے, اس گناہ کو معمولی نہ سمجھے, یہ بہت آنکھوں کا زنا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا نظر کی بہت حفاظت کرے, یہ چیز سیکھنے کی چیز ہے, اللہ والوں کی صحبت سے اتنی ہمت حاصل کرے. میرے دوستوں نے سیکھے, اور رہی بات بازی کرتے ہیں کہ صاحب کیا کریں, نظر بچانے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, نظر بچانے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, اختیار نہیں ہمیں, تو یہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ نظر ڈالنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے, چاہے تو نظر ڈالے چاہے نہ ڈالے, اگر اختیار سے اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر نظر ڈال رہا ہے کسی پر, کسی عورت کو دیکھ رہا ہے, اسی وقت میں آندھی چل جائے, ریت چل رہی ہے, تب کیا کرے گا؟ آنکھیں کھلی رکھے گا یا بند کرے گا؟ بند کرے گا نا. اب آنکھیں بند کرنے کی ہمت کہاں سے آ گئی؟ پتا چلا ہمت ہے استعمال نہیں کرتا, ہمت کو استعمال نہیں کرتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے میرے دوستو, نظر کی حفاظت کرے, آنکھیں بند کر لے, اور کیا پڑھے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے تو بینا بن گئے. اللہ کے لیے نابینا ہو جائے, اللہ کے لیے بینا ہو جائے, مت دیکھے ان کو, اپنے ایمان کو فروخت مت کرے. میرے دوستو, جنہوں نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی آج پریشان ہے, نماز میں بھی دل نہیں لگتا. میں مسجد میں امام ہوں نا, لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ صاحب ہم لڑکے کو دیکھتے ہیں اچانک نظر پڑ جاتی ہے, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کا خیال ہو رہا ہوتا ہے, سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے, کسی عورت کو دیکھ لیتے ہیں اچانک نظر پڑ جاتی ہے, اب نماز میں تلاوت کر رہے ہیں, قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ نظر کی حفاظت نہیں کرتا. ارے کیوں اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے؟ اس لیے جان دے دے لیکن اللہ کو ناراض نہ کرے. ہمت تھوڑے دن کی بات ہے, تھوڑے دن ذرا کچھ نفس شور بچائے گا. اصل میں پرانی عادت ہے نا, چھوٹتی نہیں ہے. جیسے آدمی اگر سگریٹ پینے کا عادی ہے, اب اس کو کہا چھوڑ دو تو ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے, تو کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ کم کرنا شروع کرتا ہے, پھر ایک دم سے چھوڑ دیتا ہے. اگر میرے دوستو ایک نظر کی بھی حفاظت کرے تو اللہ سے کا شکر ادا کرے کہ اللہ تم نے توفیق دی میں نے نظر بچا لی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ لین شکر تم لذیذ اندر کو شکر کرے گا تو اس میں اضافہ ہوگا, نظر کی حفاظت آہستہ آہستہ ہمت پیدا ہو جائے گی. جیسے اگر کوئی ڈنڈ لگانا چاہے, شروع میں نہ لگا سکے گا, تین بھی نہ لگا سکے گا, ایک لگانے میں ہی ایسا لگے گا کہ کوئی چیز آگے پیچھے سے باہر آ رہی ہے, تو لہٰذا اس کا کیا کرتا ہے, ہمت کرے. ایک زمانہ آئے گا, کرتا رہے استاد سے ایک لگا رہے, تب کیا ہوگا, وہ ایک جو جس کو ایک ڈنڈ لگانا مشکل تھا وہ 50-50 100-100 ڈنڈ بھی لگا سکے گا. لہٰذا ہمت کرے, اللہ والوں کی صحبت سے بیٹھا کرے, ان کی بیٹھ صحبت سے میرے دوستوں ہمت پیدا ہوتی ہے. ہمارے دل میں جو اللہ نے ہمارے اندر ہمت کا خزانہ رکھا, ان کی صحبت سے ہماری ہمتوں میں نئی جان پڑ جاتی ہے. جیسے سروس اسٹیشن پہ جاتا نا, جو گاڑی کئی دن سروس نہ کراؤ تو اس میں سے چوچا چوچا کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد سروس اسٹیشن پہ جاتا ہے, وہ پانی کا اور تیل کا چھڑکاؤ کرتا ہے, سب صفائی صفائی کرتا ہے, پھر آتا ہے تو بالکل ساؤنڈ پروف ہو جاتی ہے, بالکل آوازیں بند ہو جاتی ہے. جو صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے, گاڑی رکھنے والے سمجھتے ہیں نا. دادا میرے دوستو, اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, جو نفس چوچو کوکو کر رہا ہے نا, ان کی صحبت سے جب سروس ہو جائے گی اس کی چوچو کوکو بند ہو جائے گی. وہ جو ابھار رہے کہ گناہ کرو, یہ اللہ کا تعالیٰ جو اللہ والوں کی صحبت میں اثر رکھا ہے کہ ان کی صحبت میں نفس دب جاتا ہے. چار کام ہو گئے, پانچواں کام یہ کرے, اپنے دل کی بھی حفاظت کرے. یہ دل اللہ کا گھر ہے, یہ دل کسی کو نہ دے, یہ دل جو ہے اللہ کے رہنے کا ٹھکانا ہے. میرے دوستو, اللہ والوں کی صحبت سے جب گناہ سے بچے گا تو یہ دل جو ہے غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا. جب دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے گا, لا الہ کی تکمیل ہو جائے گی, پھر الا اللہ سے اللہ کا نور دل میں آ جائے گا, پھر وہ کیا حال ہوگا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا. شیخ کو کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. ارے جب دل میں خود اللہ کی ذات, جب اللہ کی ذات دل میں آئے گی تب خود ہی مست ہو جائے گا اور شیخ سے کہے گا جزاک اللہ کے چشمن باز کر دی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی. مرا جا با جان جا تو ہمراز کر دی, میری اس نعت با جان کو اس جانے جا کا ہمراز اور رازدار بنا دیا. اللہ کی محبت کے رازوں کا یہ رازدار ہو جائے گا. اور کیا ہوگا, ہم تم ہی بس آگاہ ہے اس رب خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. یہ عالم ہوگا میرے دوستو, یہ باتیں عمل کی ہیں, یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. ایک آدمی جس نے شادی نہ کی ہو اس کو لاکھ سمجھاؤ. میرے شیخ نے فرمایا ایک اور ایک لڑکی نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ بہن بہن بیاہ میں کیا مزہ آ رہا ہے, یہ ہندوستان کی بولی ہے کہ شادی میں کیا مزہ آتا ہے. اب اس نے سوچا اس کو کیا بتائیں کہ شوہر جب پیار کرتا ہے شوہر باتیں کرتا ہے اور شوہر جب ہمیں اپنے پاس بیٹھا تو کیا مزہ آتا ہے. اس نے کیا سمجھائے, تب اس نے کہا اے بہن جب تیرا بیاہ ہو جاوے گا, تیرا جب بیاہ ہو جاوے گا تب تم کو پتا چل جاوے گا. میرے دوستو اللہ کی محبت کی باتیں یہ لغت سے بیان نہیں کی جا سکتی, یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ والوں کی بات مان کر ان کی باتوں پر عمل کرے, گناہوں کو چھوڑ دے سنت پر عمل کرے. کچھ دن بعد جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اللہ کی محبت اور دل میں جو باتیں ہیں رابطہ ہے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ خود پتا چل جانے کی چیز ہے. اور اللہ والوں سے کچھ ذکر پوچھ لے, کشتہ حاصل کر لے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پہلوان سے کچھ دودھ بادام ہوتا نا, ایسے ہی اللہ والوں سے کچھ ذکر سیکھ لے, کچھ ذکر پوچھ لے کہ صاحب ہمیں کچھ ذکر بتا دیجئے, یہ روحانی بادام اور روحانی کشتہ ہے. کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جب تک اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا اس وقت تک تو گرم رہے گا, اس وقت گرم رہے گا باہر نکلے گا پھر وہی کام کرے گا, تھوڑی دیر تو ایک دو نظر بچائے گا, پھر اس کے بعد پہلے آنکھ یوں اٹھے گی ایسے کر کے, پہلے سر اٹھائیں, پہلے سب جھکا کے جائیں پھر سر اٹھائیں گے, پھر ایسے دیکھیں گے ایسے کر کے, اس کے بعد تھوڑی یوں گھمائیں گے پھر یوں کر کے پھر ساری یوں بڑھ جائے گی. لہٰذا فرمایا کہ آہستہ کھل جائے گی. لہٰذا ایسے ہی جو لوگ آج کے پاس بیٹھیں گے جب تک آج کے پاس بیٹھے سردی سے محفوظ ہے, لیکن باہر جائیں گے کمزور آدمی ہے پھر ٹھنڈ لگنے لگے گی. تو حکیم اس کو کہتے ہیں کشتہ کھاؤ کشتہ, وہ کشتہ کھاتا ہے تب کیا ہے. میرے شیخ نے فرمایا حکیم اجمل خان دہلی کی کڑاکے کی سردی کے اندر سب ایک ململ کا کرتا پہن کر صبح فجر سے پہلے ٹہلا کرتے تھے, سب ایک کرتا پہن کر کیا بات ہے کشتہ کھاتے تھے. فرمایا یہ ذکر بھی کشتہ ہے, اللہ والو جو ہے اللہ کا ذکر اس میں جو خالق معجون ہے اس کے نام میں کشتے کا مزہ ہے. اللہ والو سے کچھ ذکر پوچھ لو. ایک میرے شیخ جو فرماتے ہیں جو ابتدا میں کہ اس کے پاس جس شیخ سے رابطہ کرے کسی اللہ والے سے یا ان کے غلام سے رابطہ کرے ان سے پوچھ لے جو ایک ایسا جو ذکر ہے جس میں کوئی شیخ انکار نہ کرے گا. ایک عام ذکر بتاتا ہوں وہ یہ کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی. لیکن ایسے نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسبیح کہتی ایک ہی تسبیح کے اندر. اب کیسے تسبیح پڑھتے ہیں دیکھیے, اب تسبیح پڑھ لی, اب اس کے بعد پہلے ادھر مسجد میں بیٹھے تو کھڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کھڑکی میں فلاں سامنے کے گھر میں کھڑکی میں کوئی ذرا نظر آ جائے تو دیکھنے میں کچھ مزہ بھی آ جائے. جیسے ایک پیر صاحب تھے وہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے تھے, تو ایک شخص ملنے گیا تو دیکھا بڑھیاں سائڈ پہ بیٹھی ہیں اور جوان ٹانگیں دبا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا پیر صاحب شادی ہے گل سمجھ میں نہیں آئی, بڑھیاں پہ سائڈ پہ نے یعنی بڑھیا سائڈ پہ بیٹھی اور جوان ٹانگیں دبا رہی ہیں. اس نے کہا پتر کیا کروں, یہ جوان کی ٹانگیں دبانے سے میری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو پیر صاحب بےچارے بہت دور تھے, یہ بھی بھسڈی تھے. ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے ٹانگیں دبانا تو دور کی بات, تصور سے ہی روحانیت بڑھ جاتی ہے. یہ تو پیر صاحب بےچارے ابھی بہت دور ہیں, ہماری تو تصور سے ہی روحانیت بڑھ جاتی ہے. جس کا نام انہوں نے روحانیت رکھا میرے دوستو یہ شہوت پرستی ہے, یہ اللہ کی نافرمانی اللہ کا عذاب ہے. زیادہ ذکر ایسے نہیں دیکھا پہلوانی ہے یار, کیا پھایا ہوا ہے صوبہ صوبہ, یہ تو تم نے مجھے کوئٹہ ناموں میں پھنسایا ہوا ہے, نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو اب ذکر کیسے کرتے کہ یہ نہیں کہ آپ دیکھ بھی جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, دس تسبیحیں کہتی جی شیخ کا ذکر پورا ہو گیا اور باتیں کرے جا رہے ہیں, سڑک پہ بھی چل رہے ہیں اس سے ہاں کیا حال ہے یار وہ, ابھی یار وہ آج فلم دیکھی تھی نا, اوہ ایشوریہ رائے کیا کہنا یار, بڑی غضب کی اداکار ہے, تسبیح بھی چل رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا ہے اللہ کی نافرمائی؟ تو اسی کو فرمایا شاید کہتے ہیں صبح بر کف، ہاتھ میں تسبیح، توبہ بر لب اور زبان پر توبہ توبہ. کیا یار دیکھو کیا زمانہ آ گیا، کیسے فیشن آ گئے، کیسی یہ ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، اور دل پورا ذوق گناہ، دل میں اللہ کی نافرمانی گناہ پر پھنسا ہوا ہے. فرمایا کہ ماں سے اطرا سندہ میں آیا بر تسبیح ہے ماں، گناہ بھی ہفتہ ہے کہ ظالم کو دیکھو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. فرمایا ایسے ذکر نہیں کرو، ذرا کچھ آشکانہ اور مستانہ ذکر کرو. یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی ایک ہی سامنے لائے 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 لائے. اب ایسا نہیں، میں کچھ ذرا اللہ کا نام لوں، اللہ تعالیٰ کا نام، وہ بھی جو ہے وہ اس اللہ کے نام میں. میرے دوست اس کا مزہ ہے کہ فرماتے نام اونچو بر زبان امی ربت، جب اللہ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے ہر بنے منہ ازا تل جوئے شبد، میرا جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. اللہ کے جو خالق شہد ہے، خالق حسن ہے. میرے دوستو اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے کہ کیا کہہ رہا، لہٰذا اللہ کا نام لے. ایسے میرے شیخ کو ہم نے دیکھا ایسا ذکر کرتے جیسے بھوکا بریانی کو دیکھ کر جیسے ٹوٹا ہوتا ہے، ایسے میرے شیخ ذکر کر. لہٰذا ایک تفسیر پڑھے تو تھوڑا کہتے ایک سانس میں پڑھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آٹھ دس کے بعد درمیان میں کلمے کو پورا کر لے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا. ایک تسبیح اللہ ہو کر کیا کہنا میرے دوست، اور ایک تسبیح لا الہ اللہ کی، ایک تسبیح اللہ کی. اللہ کا نام لے، واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لو، اللہ کا نام لو. اللہ کا نام میرے دوستوں یہ سارے دنیا کے غموں کا مداوا، یہ اللہ کا نام ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے پہلے زمانے میں بڑی بڑھیا کہا کرتی تھی، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. اللہ کا نام، اللہ کے نام کو ذرا کھینچ کر کہتے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے.
الله جل جلاله وتعالى شانه، الله 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 اللہ اللہ جل جلالہ وتعالیٰ شانہ. اس طرح سے ایک تسبیح پڑھ لے اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تسبیح اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آج امت اس اتنا نہیں ہو سکتا کہ نماز میں تو درود شریف پڑھتا ہے، نماز کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھتا. کی کیسا امت یہ، کیسی محبت کا دعویٰ ہے. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے. ارے نماز والا درود شریف اگر پڑھائے تو دوسرے درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی حدیث شریف میں آیا ہے، ایک تسبیح اس کی پڑھ لے صلی اللہ علیہ نبی الامی. ایک تسبیح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے. اور ربیع الاول میں صرف درود شریف نہیں ہے بلکہ مومن کا تو سارا سال ربیع الاول ہے بھائی. مومن کا تو ہر سانس ہر لمحہ ربیع الاول ہے. وہ کون سی سانس ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو؟ کون سی سانس مومن کی ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو؟ کون سا جو ہے وہ لمحہ ایسا ہے جو آپ کی محبت سے خالی ہو؟ ارے ہمارا جسم کا ذرہ ذرہ، بال بال، سانس، خون کا ہر ایک قطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان، آپ کی محبت عشق اور نام پر قربان. لہٰذا سارا سال ہی ہمارا لہٰذا سنت پر عمل کرے اور ایک درود شریف ایک تسبیح پڑھ لیا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستوں یہ گر ہے نا، پانچ گر بتا دیے نا، ان سب پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پاس فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. يا الله ہم سب کو معاف فرما دیجئے. يا الله جو تقریر کی جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. يا الله ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. يا الله تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. يا الله گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما. ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں.
کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہماری زندگی کے اثرات آپ کی فرما برداری میں گزرے اور ایک سانس بھی ہم آپ کی نافرمانی سے پناہ چاہتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام پاک کی وہ لذت عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. کیا اللہ اپنے نام پاک کی لذت عطا فرما کر ہمیں دونوں جان کی عافیت نصیب فرما دیجیے, ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجیے, ہم سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجیے, ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو دینی کام جو اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی اپنے فضل سے اس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دینی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے ہاتھ اللہ ان سے بچا لیجیے. یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بھی حق ولی اللہ خزان السماوات والارض. یا اللہ ہمارے زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک آپ ہیں. یا اللہ اپنے غیب کے خزانے یا اللہ سے ہماری دین کے کاموں کی معاونت فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. یا اللہ ہمیں ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما, عافیت نصیب فرما. یا اللہ اہل مرض کو اہل صحت بنا, اہل قرض کے قرض کو ادا فرما. یا اللہ جو اہل بلا کو اہل عافیت بنا, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, جس کی جو پریشانی اس کو دور فرما, جس صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو اپنی فرما برداری میں لگا. یا اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اپنے فضل اور مہربانی سے اللہ اس گناہ کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ورحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ